أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إبراهيم کی ملت اور مذہب سے منہ نہیں موڑ سکتا مگر وہی شخص جو اپنے آپ سے جاہل ہو. ہم نے ان کو دنیا کے اندر چن لیا اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہونے والے ہیں. گزشتہ آیتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کعبے کو تعمیر کرنے کا واقعہ اور اس موقع سے ان کی جانے والی دعاؤں کا ذکر آیا تھا. ان دعاؤں میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ ہم کو آپ کے حکموں کا فرما بردار رکھیے اور میری ذریت میں سے ہماری ذریت میں سے ایک امت ایسی بنائیے پیدا فرمائیے جو آپ کے حکموں پر چلنے والی حکموں کے لینے والی ہو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اولاد میں سے مشرکین بھی ہیں کیونکہ وہ حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے آتے ہیں. کفار مکہ جو تھے ان کی بات ہے. اور اس وقت کے جو یہودی اور نصرانی تھے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہی آتے ہیں کیونکہ یہودیوں کے جو قبیلے بنے ہیں 12 قبیلے جن کو اولاد یعقوب اسبات قرآن نے نام دیا ہے وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں, ان کے پوتے ہیں. ایسے ہی عیسائیوں کا حال ہے. عیسائیوں کو بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسلی تعلق تھا. ہر کوئی ان لوگوں میں سے مشرکین بھی یہودی بھی اور عیسائی بھی یہ سارے یہ سمجھتے تھے کہ ہم مذہب ابراہیمی پر ہیں, ملت ابراہیمی پر ہیں اور ہم حق پر ہیں. تو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غلط فہمی میں یہ لوگ مبتلا ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کی دنیا میں بحیثیت رسول آ جانے کے بعد کسی اور مذہب کا ماننا مذہب ابراہیمی سے منہ موڑنا ہے. اور اب مذہب ابراہیمی کا فالو کرنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور اتباع اور ان کا فالوور سمجھا جانا یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. چونکہ یہ تینوں لوگ جو مذہب ابراہیمی کا خود کو فالوور بتاتے تھے یہ تینوں کے تینوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے تیار نہیں تھے, تو گویا مذہب ابراہیمی سے وہ موڑے ہوئے تھے. تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے مذہب سے منہ موڑنے والا ایک بے خبر اور احمق ہی ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم کے مذہب سے منہ موڑنے والا وہ بے خبر ہو سکتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, اور احمق ہو سکتا ہے جو اپنا نقصان کرنے والا ہے اپنی حماقت کی وجہ سے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مرتبہ ہے دنیا اور آخرت میں وہ اس مذہب کی وجہ سے ہے جو مذہب ان سے منسوب کیا گیا, اللہ نے مجازی طور پر منسوب کیا ہے. اس مذہب کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دنیا میں بھی چنا, اور اسی مذہب کی وجہ سے اور اس کی پیروی کی وجہ سے اور اس مذہبی ملت مذہب و ملت کے امام ہونے کی حیثیت سے آخرت میں ان کا رتبہ بہت بڑا ہونے والا ہے. تو یہ مذہب کا رتبہ ہے, شرف ہے, اس کا شرف ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو وہ مقام ملا. تو حضرت ابراہیم کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بنانے والی چیز یہ مذہب ہوا. یہ لوگ اس سے منہ موڑ رہے ہیں تو اپنا نقصان کرنے والا احمق نہیں تو اور کون ہوگا. اس کے بعد اگلی آیت میں مذہب ابراہیمی کیا ہے اس کو بیان کیا گیا. اذ قال له ربه اسلم, جب کہا تھا ان سے ان کے رب نے کہ اطاعت اختیار کرو, حکم کے آگے جھک جاؤ, سرنڈر ہو جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین, تو حضرت ابراہیم نے جواباً عرض کیا تھا کہ میں نے اطاعت اختیار کر لی تمام جہانوں کے رب کی. اس میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ مذہب ابراہیمی کی حقیقت اسلام ہے. مذہب ابراہیمی کی حقیقت اسلام ہے. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ حق کی اطاعت کا, حق بات کی اور حق پیغام کی, حق اعلان کی اطاعت کا, اس کے ماننے کا نام اسلام ہے. ہر زمانے میں یہ الگ الگ ناموں سے آتا رہا لیکن حقیقت یہی رہی اس کی. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہی ہے, حضرت نوح, حضرت شیث, حضرت ہود, صالح, لوط, ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یہاں تک سب مذہبوں کے اندر کوئی بعد اس کے بعد میں جو مذاہب آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب مذہبوں کی حقیقت اطاعت حق ہے. اب اطاعت حق اور اسلام والا ٹائٹل سب کے آگے لگا نہیں ہے، یہ ٹائٹل اس امت کی خصوصیت ہے کہ ان کو دے دیا گیا. جیسے بادشاہ کے غلام سبھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی اپنا نام ہی غلام بادشاہ کا غلام رکھ لے تو غلامی تو کر سب رہے ہیں، لیکن وہ ان کا صرف وصف ہے، صفت ہے، وہ ان کا لقب یا نام نہیں ہے. اب کسی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اس کے غلام کا نام ہی رکھ لے، کہ کام بھی کرنا ہے نام بھی ہو جائے. تو یہ بات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ علی صاحبہ تحیت والسلام کو حاصل ہے کہ ان کا کام بھی اطاعت حق ہے، ان کا نام بھی امت مسلمہ ہے، اور ان کے مذہب کا نام اسلام رکھ دیا گیا. ورنہ اس سے پہلے تھی تو حقیقت اطاعت حق اور اسلام مذہب کی، لیکن نام اس کا کبھی یہودیت پڑا، کبھی موسوی شریعت پڑا، کبھی عیسائیت پڑا، عیسوی شریعت پڑا. تو یہ عیسائی شریعت، موسائی شریعت، یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں ان کا نام بنتی گئی. جیسے ہمارا نام امت مسلمہ ہے، اس طرح سے مسلم امہ ہے، اس طرح سے حقیقت سب کی ایک رہی. یہاں یہ بات جاننا چاہیے کہ ہر مذہب میں تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک اصول و عقائد، اللہ کی وحدانیت، رسولوں کی رسالت، اور آخرت کی جزا سزا کا نظام. یہ تین چیزیں، اس قسم کی چیزیں، فرشتوں کا، تقدیر کا، پر ایمان لانے کا. ایمان مفصل میں جو باتیں آئی ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ وغیرہ وغیرہ، وہ ہے اصول و عقائد. وہ ہر زمانے میں، ہر مذہب میں، ہر دین والے کے لیے سیم رہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اس کے بعد دوسرے درجے کی چیز ہوتی ہے ایسے قانون، قواعد کلیہ بولتے ہیں ان کو، ایسے قانون شریعت کے جن سے دوسرے چھوٹے چھوٹے جزئیات نکالے جاتے ہیں، اخذ کیے جاتے ہیں، معلوم کیے جاتے ہیں. یہ جو قواعد کلیہ تھے جن سے جزئیات، احکام اور فروع نکالے جاتے ہیں، یہ قواعد کلیہ کہلاتے ہیں ملت اور شریعت. ملت، یہ ملت کہلاتے ہیں، فرق کرنے کے لیے ہم اس کو ملت کہہ لیتے ہیں. یہ شریعتوں میں تھوڑا سا فرق کے ساتھ پائے جاتے ہیں، یعنی ہر دو شریعتوں کا آپس میں اس حیثیت سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. قواعد کلیہ جس سے دوسرے متفرق جزئیات کا حکم معلوم ہو، مختلف سچویشن کا حال اور حکم، شرعی حکم معلوم ہو، وہ قواعد کلیہ ہر مذہب کے سیم نہیں رہے، ہمیشہ فرق ہوتا رہا ان میں. لیکن امت محمدیہ اور امت ابراہیمی، ملت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ملت اسلام اور ملت ابراہیم، ان دونوں میں یہ بہت زیادہ موافقت رہی ہے کہ ان کے قواعد کلیہ بھی سیم ہیں. اس حیثیت سے بہت سی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، قرآن شریف میں بھی آتا ہے، بل ملت آگے آنے والا، بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ملت ابراہیمی کو ہم فالو کر رہے ہیں، قواعد کے لحاظ سے ہو گیا. اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے تیسری، وہ ہے جزئیات. زمانے کے لحاظ سے چیزیں بدل گئی، جگہیں بدل گئی، ٹائم بدل گیا، لوگوں کی طبیعتیں اور مزاج بدل گئے، تو اس کے حساب سے حق تعالیٰ کی مصلحتیں مختلف ہوتی ہیں، حکمتیں مختلف ہوتی ہیں، تو حق تعالیٰ پھر حکم بدل دیتے ہیں، شرعی ذیلی حکم بدل دیتے ہیں. اس کو موٹی مثال سمجھنے کے لیے، جیسے اللہ کی عبادت، تو کسی زمانے اللہ کی عبادت ہر زمانے میں فرض رہی، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کسی بھی زمانے میں کسی کے لیے بھی جائز نہیں رہی، کہ اللہ کے سوا کسی کو پوج نہیں سکتے. لیکن ایک کام ہے، وہ ہے سجدہ. ایک ہے سجدہ عبادت والا، کہ خدا سمجھ کے کسی کو سجدہ کرنا، یہ سجدہ عبادت ہو گیا. ایک ہے کسی کو بڑا سمجھ کے سجدہ کرنا، یہ سجدہ تعظیم ہوتا. خدا ہے نہیں، خدا نہیں مانتے ہم، پھر بڑے ہیں ہمارے، دینی پیشوا ہیں ہمارے، خاندان کے بڑے ہیں ہمارے، اس حیثیت سے وہ ہمارے بڑے ہیں اور ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ تعظیم ہے. تو سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت کسی کے لیے بھی، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، لیکن سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے لے کے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت تک آپ کو یہ بات ملے گی، سجدہ تعظیمی ان کے پاس جائز تھا. آپ سورہ یوسف کے اندر پڑھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب سارا ان کا قبیلہ آ گیا، خاندان آ گیا، ان کے والدین بھی آ گئے، اور انہوں نے ان کو تخت پر بٹھایا سب کو، تو وہ جو خواب کی تعبیر تھی پوری ہوئی، تو اس وقت بھائیوں نے سب نے ان کو سجدہ کیا تھا. یہ کون سا سجدہ تھا؟ عبادت والا تو تھا نہیں، کیونکہ وہ پیغمبر کا خاندان تھا، وہ کسی اور کی پرستش کیسے کر سکتا اللہ کے علاوہ. تو وہ تھا عظمت والا، کہ ہم ان کو بڑا مانتے ہیں، کہ واقعی کیا عظیم ہستی ہے، کہ ہم تو ان کو کنویں میں پھینک کے آئے تھے اور اللہ نے آج ان کو بادشاہ بنا دیا ہے. سجدہ تعظیم یہ پہلے جائز تھا، بعد میں یہ حرام ہو گیا. امت محمدیہ میں کسی کے لیے بھی سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے, حرام ہے. اسی لیے بزرگان دین کو, علماء کو, اپنے خاندان کے بڑوں کو یا دنیاوی پیشواؤں کو, کسی کو بھی یہ نہیں کیا جا سکتا. مزاروں پہ یہ کہیں بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ کریں گے تو یہ حرام ہے, یہ شرک ہے. سجدے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ہو گیا تو یہ شرک ہو گیا, اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے. یہ مثال اس لیے دی گئی کہ دیکھیے شریعت کے اندر جو فرعی احکام جزئیات ہوتے, وہ جزئیات پہلے جائز رہتے بعد میں ناجائز ہو جاتے, یا پہلے ناجائز رہتے بعد میں جائز ہو جاتے. اب جیسے کھانے پینے کے حوالے سے موسوی شریعت میں بعض چیزیں حرام ہیں, یہودیوں کے پاس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ایک ساتھ یوز نہیں کر سکتے. جیسے دودھ اور گوشت کا معاملہ ہے, ایک دن میں نہیں یوز کرتے وہ لوگ, ہمارے لیے تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چربیوں کو حرام کر دیا تھا کہ چربی نہیں یوز کر سکتے. حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما, سوائے خاص قسم کی چربی یوز کر سکتے, باقی نہیں یوز کر سکتے. تو وہ چربی ہمارے لیے جائز ہے, ان کے لیے ناجائز تھی. ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی. ہماری جو نماز کا طریقہ ہے وہ ہماری نماز کا طریقہ اگلوں کی نماز کے طریقے, دوسری شریعتوں کی نماز کے طریقے سے مختلف ہے. ہمارے پاس قیام بھی ہے, ہم کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے پاس رکوع بھی ہے, ہمارے پاس سجدہ بھی ہے, اور تشہد بھی ہے. یہ چار ہیئتیں ہیں ہماری, یہ دوسری شریعتوں میں نہیں ملیں گا آپ کو. یہ سارا اجتماع, یہ پیکیج نہیں ملیں گا. ملے گا قیام, ملے گا سجدہ, ملے گا یا کوئی دوسری چیزیں ملیں گی, لیکن یہ چاروں کے چاروں ان کی نماز میں جمع ہے ایسا نہیں ہے. تو یہ فرق ہو گیا, نماز ان کی بھی ہے, نماز ہماری بھی ہے, لیکن ہماری نماز میں ان کی نماز میں فرق. یہ شریعت کا فرق ہے. یہ اس کو قرآن کریم نے بیان کیا, لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا. دین اصول اور عقیدوں کے لحاظ سے سب متفق ہیں, کسی کے پاس کوئی فرق نہیں ہے. ہر مذہب میں یہ سیم تھا. جہاں تک شریعت کی بات ہے تو وہ شریعت میں تھوڑا بہت اختلاف پایا جائے گا. ہم نے, اللہ نے کہا میں نے خود ہی الگ الگ رکھا ہوا ہے. یہاں سے بات چلی تھی کہ اصل مذہب اللہ کو جو ہمیشہ سے منظور ہے اور مطلوب ہے, مقبول ہے اللہ کے پاس, وہ صرف مذہب اسلام ہے. ہم یہ مذہب اسلام سے مراد ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے, صرف وہ نہیں, نفس اسلام جس کو اطاعت حق بولیں گے, اللہ کی فرما برداری کرنا, یہ اللہ کے پاس دین کے نام سے یہ بات ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, میرے حکم کے آگے سرنڈر ہو جانا میرے پاس دین کا مطلب اور میننگ. ہر شریعت میں یہ الگ الگ نوعیتوں سے اللہ کا حکم آتا رہا, اس شریعت کو ماننا اسلام کہلایا اور دوسرا نام رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حق تعالیٰ کی ایسی اطاعت حقیقت کے اعتبار سے بھی اسلام ہوئی اور نام کے اعتبار سے بھی اسلام ہو گئی. اطاعت حق میں ایک بات خاص ہے, وہ بات یہ ہے کہ جیسے جیسے احکام نئے نئے آتے جا رہے ویسا ویسا ان حکموں کو لیتے جانا. اگر آپ یہ بولیں کہ بھائی ہم بھی تو موسوی شریعت پہ عمل کر رہے ہیں, یہودی یہ بولیں کہ ہم بھی تو تورات پہ عمل کر رہے ہیں, بائبل پہ عمل کر رہے ہیں, ہم بھی تو حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں, ہم بھی تو اللہ کی ایک ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں, اگر وہ یہ کہیں تو اس لحاظ سے تو ہم بھی تو غلط نہیں ہوئے, ہم بھی اطاعت حق ہی میں ہوئے نا. آپ غور کریں وہ غلطی کہاں کر رہے ہیں. وہ غلطی کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں جو نبیوں کا سلسلہ رہا اس کے ماننے سے ان کو انکار ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں جو شریعتیں اتری اور ناسخ ہونے کی حیثیت سے اتری, کہ وہ اس حیثیت سے اتری کہ ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کو کینسل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں, اس حیثیت اور پوزیشن کے ساتھ اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا. تورات کے بعد میں جو کتابیں اتری اور ناسخ ہونے کی حیثیت سے, کہ پہلی کتابوں کو انہوں نے کینسل کر دیا, اس حیثیت سے اتری, اس پوزیشن سے اتری ہیں, وہ لوگ اس کو وہ پوزیشن دینے تیار نہیں ہیں. اللہ نے اتارا ہے اس لیے کہ اس کو مانیں, اور وہ اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو اطاعت حق نہیں ہوا. جب اطاعت حق نہیں ہوا تو اللہ کے پاس جو دین اسلام ہے وہ ان میں نہیں پایا گیا, اب وہ بے دین ہو گئے. وہ یہودی ہوتے ہوئے وہ بے دین ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ دین اسلام ان کے پاس میں نہیں ہے. موسوی شریعت کو ماننے کے باوجود وہ بے دین اس لیے ہیں کہ اللہ کا نیا اور ناسخ حکم, تازہ حکم انہوں نے نہیں لیا. تورات کے ماننے کے باوجود وہ بے دین اس لیے ہیں کہ اللہ کا تازہ کلام اور ناسخ کلام اس کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا. اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مذہب اسلام میرے نزدیک دین ہے اور یہی اطاعت حق کا نام اسلام ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ تمام انبیاء کا مشترکہ متفقہ موقف اور فیصلہ اور عقیدہ ہے. سب یہی اپناتے تھے اور سب اسی کی اپنے لوگوں کو اور اپنی امتوں کو تاکید کرتے تھے. ووصى بها ابراہیم بنیہ و یعقوب، اور وصیت کی تھی، تاکیدی حکم دیا تھا اسی ملت کا، ملت ابراہیمی کا، ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی. یا بنی یا ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، لہذا تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ مسلمان ہو، اسلام والے ہو. تو حضرت ابراہیم اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں. حق تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی وصیت یہ تھی کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، لہذا تم حالت اسلام ہی پر مرنا. سب سے پہلی بات، وصیت ابراہیم علیہ السلام بھی کر رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی کر رہے ہیں، اور موت کے وقت یہ تاکیدی احکام ان کو دیکھے جا رہے ہیں. تو سمجھ میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں جو بات کامن تھی، مشترک تھی، وہ یہی اسلام والی تھی، مشترکہ مذہب ہے، یہ سب اس کو مانتے آئے ہیں. حق کی اطاعت کا نام اسلام ہے. دوسری بات، دنیا سے جاتا ہوا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنی قیمتی چیز دے جائے. بزنس مین ہوگا تو چاہے گا کہ اس کے پاس جو دولت ہے وہ ساری کی ساری اپنی اولاد کو دے جائے، اور بڑی بڑی تجارتوں کے، امپورٹ ایکسپورٹ کے لائسنس اس کی اولاد کو حاصل ہو جائیں. کوئی سرکاری جاب والا ہوگا، حکومتی جاب کسی کے پاس ہوگی، تو وہ چاہے گا کہ وہ جاب اس کے بعد میں اس کی اولاد کو مل جائے. کوئی پیشے والا ہے، کوئی ہنر رکھتا ہے اپنے پاس، تو وہ چاہے گا کہ اس ہنر میں اس کی اولاد باکمال ہو جائے، اور یہ اپنی زندگی کے پورے تجربات کا نچوڑ اور خلاصہ اپنی اولاد کو سنا دے، اور اس کے گر بتا دے، اہم اہم گر جو اس نے زندگی بھر سیکھے. انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اولاد سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، اور اولاد سے یہ محبت ہونا یہ فطرت ہے، فطری حصہ ہے، یہ آدمی کی، انسان کی طبیعت میں یہ بات داخل ہے. ولی، کسی کے ولی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اولاد کی محبت چھوڑنا پڑے گا، نہیں، اللہ کی محبت کے اگینسٹ آئے پھر چھوڑیں گے، ویسے نہیں. اگر اللہ کی محبت کے اگینسٹ نہیں ہے تو پھر وہ مطلوب ہے اور وہ فطرت کا حصہ ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت بھی اس سے معنی نہیں ہے اور منافی نہیں ہے. حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خلت کے مقام پر، اللہ کے دوست کے مقام پر فائز تھے، ان کو وہ رتبہ حاصل تھا، اس کے باوجود وہ بطور خاص تاکید کر رہے ہیں اپنی اولاد کو. اب دیکھیں، محبت کا یہ عالم ہے کہ ان کو اپنی قیمتی چیز جو ان کی نظر میں ہے، یعنی دین و اسلام، وہ دیتے ہوئے جا رہے ہیں اور اس کی تاکید کا حکم کر رہے ہیں. ایک دفعہ وہ وقت بھی آیا تھا جب بچپن کے اندر 96 سال کی عمر میں ان کو اولاد ملی، اور 6-7 سال کے بعد میں پھر ان کو بولا جا رہا اسی اولاد کو ذبح کرو، تو کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو وہاں اللہ کا حکم تھا تو اسی اولاد کو ذبح کرنے تیار ہو گئے. اب یہاں پہ دنیا سے جانے کا وقت ہے، تو فطری تقاضے کے مطابق ان کو اپنے نظر میں جو سب سے قیمتی چیز ہے، اس قیمتی چیز کے دینے کی کوشش کرتے ہیں. انداز بیان کیا ہے؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو، نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں. بھائی، مرنا نہیں اسلام کی حالت میں، جینے کا کیا حکم ہے؟ اسلام کے بغیر جی سکتے؟ اصول یہ ہے کہ کما تحیون تموتون و کما تموتون تبعثون، جیسے جیتے ہو ویسی حالت میں موت آئے گی، اور جیسی حالت میں مرو گے ویسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام پہ مرنے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ اسلام پہ جینا تاکہ اسلام پہ موت آئے، اور تاکہ اسلام پہ مرو تو پھر ایمان والے کی حیثیت سے ہی آخرت میں اٹھائے جاؤ. ام کنتم شہداء، یہاں تک یہ بات ذکر کر دی گئی کہ حضرت ابراہیم کا مذہب بھی اطاعت حق اور اسلام تھا، ان کی اولاد کا مذہب بھی اطاعت حق اور اسلام تھا. اس کے باوجود یہودیوں کو اصرار اور ضد تھی کہ نہیں، حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مرتے ہوئے جو وصیت کی تھی، وہ وصیت یہودی رہنے کی تھی، اسلام کی، اطاعت حق کی نہیں کی تھی. تو حق تعالیٰ اس پر رد کر رہے ہیں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے، حاضر تھے وہاں پر جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. ان کے بیٹوں نے کہا تھا، ہم اسی ایک معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کے معبود ہیں، اور آپ کے آبا و اجداد کے، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود ہیں، ان کی ہم عبادت کریں گے آپ کے بعد. و نحن لہ مسلمون، ہم اسی کی اطاعت اختیار کرنے والے ہیں.
اب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو یہ کر کے، اب تم جانتے ہو یا میں جانتا ہوں، اس وقت تم تھے یا میں تھا، تم سن رہے تھے یا میں سن رہا تھا، میں حی تھا یا تم حی تھے، تم زندہ تھے یا میں زندہ تھا. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، اس کو ملے گا ان کے کاموں کا صلہ اور تم کو ملے گا تمہارے کاموں کا بدلہ. ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے. تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی نسل سے ہونے کی وجہ سے تم کو یہ دھوکہ ہے کہ تم بخش دیے جاؤ گے بے ایمانی کے باوجود، ایمان نہیں بھی لائے تو چونکہ ان کی نسل سے ہیں، یہودی انہی کی نسل سے ہیں، بخش دیے جاؤ گے. میں تلک امت قد خلت، ایسا نہیں ہوتا ایمان کے معاملے میں، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک اگر باپ ایمان والا ہے بیٹا بے ایمان ہے تو باپ ایمان والا ہے اس وجہ سے بے ایمان بیٹے کو بھی بخش دیا جائے گا. لا تزر واضر تم وزرا اخرا، ایسا نہیں ہوگا. لہا ما کسبت، ان کے ایمان کا صلہ ان کو ملے گا. لکم ما کسبتم، اور تمہارے ایمان کا صلہ تم کو ملے گا. انہوں نے اطاعت حق اختیار کی تھی، اس کا بدلہ وہ لیں گے، دنیا میں بھی لیا انہوں نے، آخرت میں بھی ہم دیں گے. اور تم اگر اختیار کرو گے تو ملے گا، جو اختیار کرو گے وہ ملے گا. اطاعت حق اختیار کرو گے تو چونکہ ان کی اولاد سے ہو اس لیے تھوڑا سا اسپیشل ٹریٹمنٹ رہے گا، ایمان لانے کے بعد، پہلے نہیں، اسپیشل فیل کرایا جائے گا، تھوڑا سا اہتمام کروایا جائے گا ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. اعمال میں کوتاہ رہ گئے تو چلو ایمان تو ہے نا، چلو اب تھوڑے درجے بڑھا دیتے ہیں ان کے باپ دادا کی مناسبت سے. یہ قرآن شریف میں آیا ہے، سورہ طور کے اندر یہ مضمون آیا ہے کہ اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر بخشش نہیں ہوگی، لیکن ایمان ہے، باپ کا درجہ اوپر ہے، بیٹے کا درجہ، اولاد کا درجہ نیچے ہے، تو ایمان دونوں میں ہے، کم درجے والے کو تھوڑے سے باپ کی نسبت سے اس کے احترام میں، باپ کے بیٹے کے نہیں، باپ کے احترام میں اور باپ کی خوشی کے لیے بیٹے کے درجے تھوڑے بڑھا دیے جائیں گے ایمان کے بعد، ایمان سے پہلے نہیں. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے، تو پھر ان سے بھی نہیں پوچھا جائے گا تم کیا کرتے رہے دنیا میں، یہ مطلب. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، عیسائیوں کا کہنا ہے کہ عیسائی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. قل، اب ارشاد ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، اے نبی کہہ دو بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں ہم نہ یہودی بنیں گے نہ نصرانی بنیں گے، نہ وہ مذہب اختیار کریں گے نہ یہ، بلکہ ہم ابراہیم کی ملت کو اختیار کریں گے. حنیفاً، جو یکسو تھے، اللہ کے علاوہ کی کسی اور کی طرف رخ کرنے والے نہیں، صرف اللہ کی طرف رخ کرنے والے، توجہ کرنے والے، دل لو لگانے والے تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے. اور تمہارا حال یہ ہے کہ یہودیوں میں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولا جاتا، عیسائیوں میں حتی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولا جاتا، اور مشرکین کے پاس تو شرک کی کوئی حد رہ نہیں گئی. تم خود مشرک ہو اور ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے بخشش کی امید رکھتے ہو، مشرکوں کی تو کوئی بخشش نہیں ہے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، تو کیا ان کے شرک سے صرف برات کافی ہے؟ یعنی اس بات یہ کہہ دینا کہ ہم تمہارے شرک سے بری ہیں، یہ کافی ہے یا کچھ کرنا اور ماننا بھی پڑے گا؟ تو فرمایا ذرا ماننا پڑے گا. وہ کیا ماننا ہے؟ اطاعت حق اور اسلام کے لیے. تم یہ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی یعنی قرآن، وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباطی، اور اس کتاب پر بھی ہم ایمان لائے جو حضرت ابراہیم پر، حضرت اسماعیل پر، حضرت اسحاق پر، یعقوب پر، اور ان قبائل پر، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اسباط بولا گیا، ان پر نازل ہوئی کتاب و شریعت یا وحی. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور ان ساری وحیوں پر، کتابوں اور صحیفوں پر ہمارا ایمان ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اور جو دوسرے نبی دیے گئے اپنے رب کی طرف سے. ہمارا ایمان سب پر ہے کہ اپنے اپنے وقتوں میں جو جو وحی نازل ہوتی رہی وہ اس وقت کے لحاظ سے اللہ کی طرف سے اتری تھی، وہ سچی تھی، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. پھر اب یہ ہے کہ اس کو نہیں مان سکتے کیونکہ وہ باقی نہیں رہی، یا باقی رہی تو محفوظ نہیں رہی، تبدیلی سے محفوظ نہیں رہی، وہ سیف نہیں رہی ہے، وہ سیف نہیں ہے تو پھر ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. دوسروں کا کیا مسئلہ ہے؟ دوسروں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ یا تو انبیاء کو مانتے نہیں ہیں، یا اگر مانے تو آخری نبی کو ناسخ ہونے کی حیثیت سے نہیں مانتے. آخری کتاب کو ناسخ ہونے کی حیثیت سے نہیں مانتے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات آئی، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی نہیں مانتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی نہیں مانتے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو تو مانتے ہیں، اس سے پہلے انبیاء کو بھی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ سے پہلے والے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے. مشرکوں کے پاس میں اگر یہ بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، تو ناسخ ہونے کی حیثیت سے نہیں مانتے کہ اب ان کے بعد میں کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں ہے، چلنے والی نہیں ہے، کسی کے پیچھے چلیں گے تو ہم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، اس عقیدے سے نہیں چلتے. بلکہ ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنے زمانے میں وہ بھی آئے تھے، ہم اپنے دوسرے رشی منی اوتار وغیرہ کو مانیں گے، اس طرح سے ان کا چلتا ہے. لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ غیر مذہب کی طرف دعوت دینے والوں سے کہو کہ ہمارا ایمان تو ان ان چیزوں، ان ان وحیوں اور سارے انبیاء پر اترنے والی، سارے انبیاء پر اور ان پر اترنے والی وحیوں پر ہے. ہم ان نبیوں میں سے کسی بھی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ بعض کو مانے بعض کو نہیں مانے، اور جس حیثیت سے ماننا ہے اسی حیثیت سے مانتے ہیں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناسخ کی حیثیت سے آئے، کینسل کرنے والے کی حیثیت سے اگلی شریعتوں کو، تو ہم اسی حیثیت سے ان کو مانتے ہیں. پچھلے انبیاء آئے تھے، تو جب آئے تھے تب وہ پچھلی شریعتوں کو کینسل کرنے آئے تھے، لیکن حضور کے آنے کے بعد وہ خود بھی کینسل ہو گئے، یعنی ان کی شریعتیں عمل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے اب بھی قیامت تک ان پر ایمان لانا ضروری ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار ہیں، اسی کا حکم بردار ہیں. آگے فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ بھی ایمان لا لیں، جو تم کو دعوت یہودیت، دعوت نصرانیت، دعوت شرک دے رہے ہیں، یہ لوگ بھی ایمان لا لیں اسی جیسا ایمان تم لائے ہو، فقد اهتدوا، تو یہ ہدایت پا جائیں گے. انہوں نے کہا تھا نا کہ یہودی بن جاؤ ہدایت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے جیسا ایمان یہ لائیں گے تو ان کو ہدایت ملے گی. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، پیٹ پھیر لیتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہو، یہ لوگ تو ہیں ہی ضد میں پڑے ہوئے لوگ، کہ ان کو بس عداوت ہے پیغمبر سے، پیغمبر اسلام سے اور پیغمبر اسلام سے اور مسلمانوں سے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائیں گے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، حق تعالیٰ ہر چیز سننے والے، ہر بات جاننے والے ہیں. یہاں پر ایمان کا ایک معیار بتایا گیا، اور بہت اصولی معیار ہے وہ، یعنی کن باتوں پر ایمان لانا ہے اور کیسے ایمان لانا ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ غیر مسلم ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم ایمان لائے ہو. یہ تم کا مخاطب کون ہے؟ جب قرآن اتر رہا تھا تب اس کا مخاطب تھے، ایڈریس کیا تھا قرآن نے اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو. تو صحابہ والا ایمان اور رسول اللہ والا ایمان، جن چیزوں پر وہ ایمان لائے تھے اور جیسا لائے تھے ویسا ایمان لانا اللہ کو مطلوب ہے، اس میں فرق آئے گا تو وہ قبول نہیں ہے، وہ ہدایت نہیں ہے. پھر فقد اهتدوا مثل، مثلیت کے ساتھ میں اس کو کیسے جوڑیں گے سمجھنے کے لیے اس کو کیسے، اب دیکھیے ایمان مفصل میں آپ غور کریں، آمنت باللہ وملائکته وکتبه، ملائکہ پر ایمان لانا، ایسے لانا جیسے اللہ کے نبی اور صحابہ لائے. اب مشرکین کے پاس اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ مشرکین مانتے ہی نہیں تھے فرشتوں کے نظام کو، اور کچھ مشرکین مانتے تو تھے لیکن اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے فرشتوں کو. تو کچھ نے نہیں مانا، یہ بھی ہدایت نہیں ہے. کچھ نے مانا لیکن ویسا نہیں مانا جیسا اللہ اور اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے مانا تھا، یہ بھی ہدایت نہیں ہے. ورسولی ہے، پیغمبروں کو ماننا ہے ایمان مفصل کے اندر، رسولوں کو ماننا نمبر ایک، اور ایسے ماننا جیسے صحابہ اور رسول اللہ نے مانا. وہ دیکھیں یہودیوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا تھا، قرآن میں کئی بار اس کا ذکر آیا، ماننے والے قتل کرتے ہیں کیا؟ تو انہوں نے اس طرح مانا کہ حد سے گزر گئے، انبیاء تک کو قتل کر بیٹھے، یہ بھی ہدایت نہیں ہے. اور عیسائیوں کے پاس آپ دیکھ لیں، نبی کا رتبہ بڑا بڑا کے خدا بنا ڈالا، یعنی بندے کو، مخلوق کو خدا بنا دیا، خالق بنا دیا، یہ بھی اللہ کے رسول کی طرح ماننا نہیں ہوا، تو یہ بھی ہدایت نہیں ہے. یہی چیز مسلمانوں کے اندر بھی تھوڑی سی پائی جاتی ہے. علم غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے، قرآن شریف کے بہت سے آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو حاصل ہے. اب علم غیب اگر کسی بھی مخلوق کے لیے مانا جائے گا اللہ کے علاوہ، کہ وہ عالم الغیب ہیں یوں بولا جائے، اب یہی اللہ والی بات مخلوق میں مانے، تو غیر اللہ کو جیسا ماننا تھا کہ وہ علم غیب نہیں رکھتے ویسا نہیں مانے، تو وہ صحابہ اور رسول اللہ والا ایمان نہیں ہوا، تو ہدایت نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، حاضر اور ناظر رہنے کی جو صفت ہے، ہر جگہ موجود رہنا اور ہر چیز کو دیکھنا، یہ صفت، یہ اللہ کی خاص صفت ہے، یہ کس اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے. اگر یہ بات اللہ کے نبی کے لیے بھی مانی جائے گی تو یہ غلط ہو جائے گا. حاضر و ناظر ہونا اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ صفت نہیں مانی جا سکتی. اگر مانی جائے گی تو کیونکہ اللہ کے رسول خود کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتے تھے، صحابہ اللہ کے رسول کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا یہ ہدایت نہیں ہوگی. والیوم الآخر، ایمان مفصل میں آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے. آخرت کے دن پر اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے جیسے ایمان لایا ویسا لانا. امت مسلمہ کے اندر بعض لوگ آخرت کے واقعات ان کو تھوڑے مشکل نظر آتے ہیں، ان کی عقلیں کہتے ہیں ایسے کیسے ہوگا. تو ایسے کیسے ہوگا کا جواب انہوں نے ڈھونڈ لیا کہ یہ ساری چیزیں، جو سارے معاملات ہیں، وہ ہمارے جسم پر نہیں، ہمارے روح پر ہوں گے. ہماری روحیں زندہ کی جائیں گی، ان کو سزا دی جائے گی، ان کو جزا دی جائے گی، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جہنم ہے، جسموں کا یہ معاملہ نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ تعبیلات کی، اس کو تعبیل کہتے ہیں، یعنی ایک طرح کا مطلب بیان کرنا. تو انہوں نے مانا ساری چیزوں کا، آخرت کے نظام کو، لیکن ویسے نہیں مانا، خالی روح سے اس کا تعلق جوڑ دیا، جسم سے نہیں. تو اب یہ ہدایت نہیں ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ، انبیاء کو ماننا، انبیاء کے سلسلے کا ختم ہونا ماننا کہ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کو ماننا. اب جو ختم نبوت کو نہیں مانیں گے، اللہ کے نبی کے بعد بھی یہ کہیں گے کہ کوئی اور نبی مستقل حیثیت سے آیا ہے، نیا نبی آیا ہے، چاہے وہ اس کی قسمیں نکالیں اب اس کے لیے کہ وہ ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، وغیرہ وغیرہ، جو قادیانیوں کے پاس میں جو بات پائی جاتی ہے، دوسرے اور نبوت کے دعوے داروں کے پاس میں بات پائی، جھوٹے جھوٹے دعوے داروں کے پاس میں بات پائی جاتی ہے، وہ یہی ہے. ایسے نہیں مانا تو وہ ہدایت نہیں ہے. تو ایمان کا معیار صحابہ کے جیسا ایمان ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ایمان ہونا. فسیکفیکہم اللہ، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اور آپ لوگوں سے لڑتے بیٹھتے ہیں، عداوت نکالتے ہیں، تو حق تعالیٰ اس میں وعدہ اور بشارت سنا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہیں. چنانچہ چند ہی سالوں کے اندر، اس وقت جو یہودی تھے مدینہ کے اطراف میں، قبیلہ بنو نذیر تھا، خزاع اور عیسائی، یہ سارے کے سارے عیسائی جلا وطن ہو گئے. اخرج الیہود والنصارہ من جزیرۃ العرب، وہ سارے جلا وطن کر دیے گئے، وہاں سے عرب سے نکال دیے گئے. بنو نذیر جلا وطن ہو گئے، بنو قریظہ یہ قتل ہو گئے. اللہ تعالیٰ فسیکفیکہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے کفایت فرما لی. اس کے بعد ہے صبغۃ اللہ، ہم نے قبول کر لیا اللہ کے رنگ کو. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کس کا رنگ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ سے. ونحن له عابدون، اور ہم اللہ ہی کی غلامی اختیار کرنے والے ہیں. یہودیوں کے پاس بھی ایک رسم ہے مذہب قبول کرنے اور مذہب کا رنگ چڑھانے کے لیے، پانی میں غوطہ لگواتے ہیں، وہ نہلاتے ہیں، یا کم سے کم تھوڑا سا پانی سر پہ ڈال دیتے. عیسائیوں کے پاس بھی یہ رسم ہے، تو اس کو جو بھی نام دیا جاتا ہے، آج بھی ان کے پاس یہ رسم چلی آ رہی ہے. وہ لوگ یہودیت اور نصرانیت کی تبلیغ اور دعوت دے کے گویا یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پانی ڈلوا لو خود پہ، یہ رنگ میں رنگ جاؤ. حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس رنگ میں رنگنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کر لیا ہے اپنے لیے، اور اس کے رنگ سے خوبصورت رنگ کس کا ہو سکتا ہے. اللہ کے رنگ میں، اب دیکھیے، مذہب اسلام کو قبول کرنے کے لیے، مذہب کے قبولیت کی علامت کے طور پہ ان کے پاس پانی ڈالا جا رہا، غوطہ لگوایا جا رہا، اور ہمارے پاس ایک ظاہری نشانی کے طور پر ختنہ کروائی جا رہی. ختنہ کے ذریعے سے چھوٹے رہنے میں، عمر کے ہر حصے میں جو نجاست آ کے اس جگہ جمع ہو جاتی ہے، اس نجاست کے ازالے کی ہمیشہ کے لیے تدبیر کر دی جا رہی ہے کہ ختنہ کے عمل کے بعد میں نجاست جا کے ختم ہو جاتی، بچتی نہیں ہے. لیکن اگر ختنہ نہ کروائی جائے اور وہ رنگ اپنے اوپر، وہ پانی اپنے اوپر ڈلوایا جائے، تو وہ پانی بھی جا کے اس گندگی میں جمع ہو جائے گا. تو ان کی گندگی تو اترنے والی نہیں ہے، چڑھنے والی، چڑھتے رہنے والی ہے. اور ہمارے پاس جو مذہب کے قبول کرنے کی علامت ہے، وہ علامت ایسی ہے کہ ایک دفعہ بس قبول کر لیا تو کر لیا، اب کوئی گندگی کا، نجاست کا نشان نہیں ہے. قل تحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. آپ کہہ دیجئے، کیا تم لوگ ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے؟ ہمیں ملے گا ہمارے اعمال کا صلہ، تم کو ملے گا تمہارے اعمال کا صلہ، اور ہم تو اللہ کے لیے مخلص ہیں. اہل کتاب کا یہ کہنا تھا کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، باقی کوئی نہیں. تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتحاجرنا، ان سے کہو، اللہ کیوں نہیں بخشے گا تم کو، یعنی مسلمانوں کو کیوں نہیں بخشے گا؟ کیا اس نے کوئی شریعت نہیں بھیجی جس کو تم نے فالو نہیں کیا؟ کیا رسول نہیں بھیجا جس کو تم نے فالو نہیں کیا؟ جو شریعت بھیجی جو رسول بھیجا اس کو مانے، تو اللہ کا حکم مان کے آئے تو اللہ کیوں نہیں بخشے گا؟ سب کا رب ہے نا، کوئی خصوصیت تو نہیں ہے کہ نہیں بھائی ہمارا رب ہے اس لیے ہمیں انعام دے گا، تمہارا رب نہیں ہے تمہیں انعام نہیں دے گا. نہیں، تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، اس کے پاس ایک اصول ہے، وہ اصول فالو کر کے جو بھی گیا اس کے ساتھ میں معاملہ ہونے والا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، بس اخلاص شرط ہے کہ اخلاص کے ساتھ میں یہ کام ہو، اللہ کی اطاعت ہو. اخلاص کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کے تعریف کی، شکرانے کی یا تنقید کی فکر نہیں رہنا. اللہ کا حکم مان رہے ہیں تو اللہ کے حکم ماننے پہ کوئی ہماری تعریف نہیں کرنا، یعنی کسی اور کی طرف کسی اور کا منہ نہیں تکنا، انہوں ہماری تعریف کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان ہونے پہ، ہمارے نمازاں پڑھنے پہ، زکوٰۃ دینے پہ، حج کرنے پہ، روزہ رکھنے پہ، دین کا کام کرنے پہ. اور ہم ایسا کر رہے ہیں تو کوئی ہم کو برا بھلا بول رہے ہیں، برا بھلا بولنے پر اس کام کو ہم چھوڑنے پہ آمادہ ہو جا رہے ہیں کہ ارے نہیں بھائی، ایسا کرنے سے، دین اختیار کرنے سے، رشتہ دار بول رہے ہیں کہ انہوں تو بہت دیندار ہو گئے اس لیے ہم یہ دین چھوڑ رہے ہیں. عموماً دعوتوں میں یہ مسائل ہوتے ہیں نا، شادیوں کے اندر یہ مسائل ہوتے ہیں، غموں کے موقع سے یہ مسائل ہو جاتے کہ کچھ رسمیں رہتی، کچھ بدعات رہتی. اب جو آدمی اللہ کی ہدایت اور توفیق سے ان بدعات اور ان رسوم میں حصہ نہیں لینا چاہتا، تو باقی رشتہ دار جو اس میں ملوث ہیں وہ اس کو تانا دیتے، وہ اس کو ستاتے، وہ اس کو، وہ پوری فیملی کا پھر بائیکاٹ کرتے یا کم سے کم طنز کرتے. تو اب یہ بندہ ان کے طنز کے ڈر سے اگر وہ اس بدعت میں خود بھی شامل ہو جاتا ہے تو پھر یہ غلطی کر بیٹھتا ہے، یہ اخلاص نہیں ہوا پھر. تو دوسروں کی تعریف اور دوسروں کی مذمت، اس سے بے پرواہ ہو جانا اللہ کی عبادت کو لے کے، چاہے دوسرا کوئی کچھ بولے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ ہے اخلاص. ہم لوگ بہت سارے جو دنیا کے نیک کام ہوتے ہیں ان نیک کاموں کے اندر اپریشیٹ کیے جانے کو لے کر فکر مند رہتے ہیں، کریٹیسائز کیے جانے کو لے کے فکر مند رہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ کام اس لیے چھوڑ دیے کہ کوئی اپریشیٹ ہی نہیں کر رہا، اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کے تعریف کرنے کے لیے نہیں. ایسے ہی بھائی پہلے یہ نیک کام کرتے تھے اب کیوں نہیں کر رہے؟ ارے بھائی وہ کام کرے تو لوگاں تنقید کر رہے ہیں، ایسا کیوں کرے ویسا کیوں کرے، تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تم کر رہے ہو، وہ کوئی کام ہی نہیں کر رہے کہ ان پہ کوئی تنقید کرے. یہ تو اچھا ہے نا کہ کوئی تم ایسا کام کر رہے ہو کہ کوئی توجہ ہے تمہاری طرف. ایک ہے مبصر ہونا اور ایک ہے مبصر ہونا، ایک تبصرہ کرنے والا، کامنٹس دینے والا، کام ایسا کرنا کہ جس پہ کامنٹس ہو سکے. خالی کامنٹ کرنا تو کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کام کرنا کمال ہے لیکن جس پہ کامنٹس ہو سکے. ام تکون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ہودا و نصارا، یا اب بھی تم یہی کہے جاؤ گے، یہ مخاطب ہے یہودیوں سے، کہ ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یعقوب اور قبائل وہ یہودی یا نصرانی تھے. قل انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے گا جو گواہی اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے. ام اللہ بغافل عما تعملون، اللہ کو اللہ تمہارے اعمال سے، تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے. اتنی ساری ڈیٹیل میں کہ مذہب حضرت ابراہیم کا مذہب کیا تھا، ان کی اولاد کا مذہب کیا تھا، انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کس چیز کی کیا تھی، ان سے پہلے کے انبیاء کس مذہب کو اختیار کرتے تھے، اور مذہب اسلام کی حقیقت کیا ہے، اور تم لوگ جو مذہب اختیار کیے ہوئے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے باوجود بھی یہ اہل کتاب اپنے دعوے سے دستبردار ہونے والے، باز آنے والے نہیں تھے، بلکہ ابھی اس کے اوپر ضد کیے جا رہے تھے. تو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنی ساری تفصیل اور سمجھانے کے بعد بھی اب تم ضد میں آ کے کیا یہ کہو گے کہ یہ پچھلے انبیاء سارے کے سارے یہودی یا نصرانی تھے؟ ایسا تو ہے نہیں جیسا کہ میں نے ابھی بتایا. اگر ایسا دعویٰ پھر بھی تم کرتے ہو، ایسی ضد پھر بھی تم کرتے ہو، تو گویا تم اللہ سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ مطلب ہے. انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے یا میں؟ اگر پھر بھی تم وہی بات کرو گے تو مجھ سے زیادہ جاننے کا دعویٰ ہے، اور یہ تو ظلم ہو گیا. اور پھر تمہارے پاس تو کتابوں کے اندر یہ گواہیاں موجود ہیں کہ اگلی شریعت ہے، اگلی کتاب ہے، اگلا نبی ہے، اور اس کو تم چھپاتے بیٹھتے ہو، تو اس کو چھپانا یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سا عدل ہے؟ یہ ظلم ہے. اور یہ ساری تمہاری حرکتوں کو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، جو تم دشمنی میں، عداوت میں مسلمانوں کی اور پیغمبر اسلام کی پڑے ہوئے ہو، اور تم جو ان کی گواہیاں، ان کے حق پر ہونے کو چھپا رہے ہو اور ضد کیے جا رہے ہو، یہ سارا اللہ دیکھ رہے ہیں. دل کا امت قد خلط، پھر اسی مضمون کو دہراتے ہیں جو اس کے کافی مناسب ہے. دل کا امت قد خلط، جن کی نسل سے ہونے پر تم کو غرہ ہے، ناز ہے، فخر ہے، وہ ایک امت ہے. وہ ایمان والے، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے، وہ گئے اپنے اعمال کے ساتھ، اور تم ہو اپنے اعمال کے ساتھ. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. ان کو صلہ ملے گا ان کے کاموں کا, تم کو بدلہ ملے گا تمہارے کرتوتوں کا, اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی زندگی میں کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر اللہ کا حکم اس کی خواہش سے, آدمی کی خواہش سے ٹکراتی ہے. مرد ہو یا عورت, چھوٹا ہو یا بڑا, جوان ہو یا بوڑھا, اللہ کا حکم آدمی مرد و عورت کی خواہش سے ٹکراتی ہے. وہ کچھ چاہتا ہے, اللہ کا حکم کچھ چاہتا ہے. وہی موقع ہوتا ہے وہ اسلم والے حکم کو ماننے کا, اطاعت اختیار کرو. تو اس موقع سے جو اسلمت لرب العالمین کے اطاعت اختیار کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے امتحان کے حساب سے اس کو دنیا اور آخرت میں صلہ دیتے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امتحانات تھے وہ بہت بہت لیول ان کا بہت زیادہ ہائی تھا. بچے کو ذبح کروا دینا, آگ میں جلوا دینا, بادشاہ وقت کی اکیلے مخالفت کرنا, بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ دینا, جنگل جیسی جگہ میں چھوڑ کے آ جانا, اتنے تنہا رہنا, یہ ساری چیزیں, یہ بہت بڑے بڑے امتحانات تھے ان کے. اور ابھی ہمارے لیے تو حضرت ابراہیم کے واقعات سامنے موجود ہیں نا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تو کسی کے واقعات نہیں تھے جس سے انہوں انسپائر ہو سکتے تھے. وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اللہ کے حکم کی بنیاد پہ ان کو یہ سب کرنا تھا. کوئی سامنے ان کے مثال اور نمونہ اور کوئی ایسی آئیڈیل چیز موجود نہیں تھی جس کو دیکھ کر وہ یہ کر رہے تھے, اسے ہمت حاصل کر کے خود سے کر رہے تھے اللہ کی توفیق سے. تو وہ ان کے جیسی آزمائشیں اور کلمات ابتلاءات تھے, ان کے حساب سے اللہ نے ان کو امامت کا رتبہ دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, کہ ان کے بعد جتنے انبیاء آئے ان کی نسل سے آئے. یہ دنیا میں رتبہ ہے, اور آخرت میں اب ان کے مذہب پہ جتنے چلنے والے ہیں سب کا صلہ ان کو ملے گا, سب کا صلہ ملے گا ان کو, حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ بھی ان کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے گا, کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی نا, دعائے خلیل ہیں حضور. تو اس موقع سے جب اللہ کے حکم سے ہماری خواہش ٹکرا رہی ہو, اس موقع سے اسلم والے حکم پر اسلم تو کہنا, یہ اسلام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.